سفدر صاحب نے مسئلہ دریافت فرمایا کہ کوئی شخص اپنی ساس صاحبہ سے جنسی تعلقات قائم کر لیتا ہے تو نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور یہ بدترین کام ہے جو اس نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سسرال کو ایک درجہ دیا ہے اور اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ خدا کے بہت بڑے بڑے انعامات تو جو تمہاری زندگی میں ہوئے ہیں ان میں سے ہے کہ نسباً اللہ نے تمہیں کس خاندان میں پیدا کیا, وسحرا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمہیں سسرال دیے. تو بتایا اللہ نے کہ ساس اور سسر ایک درجے میں وہ ماں اور باپ کے درجے کی کیفیت یا وہ حال رکھتے ہیں تو ہمیشہ ان کا عزت ادب اور احترام ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کام کر گزرے گا تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی. اب کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ رہ سکے, بس یہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد علیحدگی اختیار کر لیں. اور یہ جس نے حرکت کی ہے وہ صرف یہ جملہ دہرا دے یا اسے کہہ دہرانا تو کیا, اسے کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی بس, یا یہ کہے میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تو عدت گزر جانے کے بعد وہ خاتون کہیں بھی شادی کر سکتی ہیں. اگر یہ لفظ نہیں کہے گا تو پھر فسخ نکاح کے لیے عدالت میں جانا پڑے, پھر اس لڑکی کو خلع لینا پڑے. اس کو اور واضح کر دیتے ہیں, مثلاً کوئی آدمی ہے, فرض کر لو کہ اس کا نام شاہد ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ زینب ہے اور اس کی ساس جو ہے وہ پروین ہے. تو اس لڑکے نے اپنی ساس کے ساتھ, شاہد نے پروین کے ساتھ تعلق قائم کیا, تو یہ جو اس کی بیوی زینب ہے نا یہ اس پہ حرام ہو جائے. اب اسے چاہیے کہ یہ منہ کالا کرنے کے بعد وہ زینب اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی ایک بار, یا یہ کہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا بس. اتنے الفاظ سے وہ بیوی اس کی بیوی نہیں رہے گی اور اسے چاہیے کہ اس سے ہٹ جائے, باز آ جائے اور وہ اپنی عدت گزارے. اور عدت گزارنے کے بعد زینب جو چاہے جہاں چاہے نکاح کر. اور اگر اس نے یہ الفاظ نہیں کہے تو زینب اپنی جان چھڑانے کے لیے شاہد سے, اب پروین کا کوئی تعلق ساس کا نہیں رہا تو زینب کو جانا پڑے گا عدالت اور وہاں جا کر وہ فسخ نکاح کا دعویٰ کرے گی کہ میرے شوہر, میری والدہ ان کے ساتھ یہ تعلقات ہو گئے ہیں تو لہٰذا مجھے فارغ کیا جائے. پھر وہ خلع کا مقدمہ چلے گا اور پھر جا کر کہیں فراغت ہوگی. تو اس لیے سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ وہ طلاق کے الفاظ ایک مرتبہ کہے. ملائیشیا سے انہوں نے دریافت فرمایا کہ موزوں اور گرم چادروں کا کاروبار کرتا ہوں اور کسی بڑے ڈیلر سے جب یہ چیزیں خریدتا ہوں تو معاملہ کرتے ہوئے یہ شرط لگا دیتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں نہ بکیں تو میں آپ کو واپس کر دوں گا, کیا یہ جائز ہے؟ جس طرح سے آپ نے سوال دریافت فرمایا ہے اس طرح تو یہ جائز نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ شرط لگا دی کہ میں اگر وہ نہیں بیچ پاؤں گا تو آپ کو واپس کر دوں گا. اس لیے آپ دو میں سے ایک کام کر لیں, یا تو یہ ہے کہ دکاندار جو ہے نا وہ آپ کو مال فروخت ہی نہ کرے بلکہ وہ آپ کو اپنا وکیل بنا لے اور پھر آپ فروخت کریں اور واپس کر دیں, جیسے اب ہمارے دور میں یہ افغان بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ صبح اٹھے اس کے پاس گئے، اس سے کہا 10 عینکیں بیچ کے آؤ، تو اس نے دکاندار نے عینکیں بیچنے کے لیے اس بچے کو اپنا وکیل بنا لیا، تو وکالت ہو گئی. اب یہ شام کو آتا ہے اور کہتا ہے 8 عینکیں بک گئی ہیں، یہ پیسہ ہے اور مجھے محنت کرنے کی اجرت دے دو، یہ ٹھیک ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ دو معاملات الگ الگ ہونے چاہیے. وہ دو معاملات یہ ہیں کہ قیمت متعین ہو، اور وہ قیمت متعین ہونے کے بعد اس چیز کو خرید لے. مثلا 10 موبائل ہیں، اس نے کہا دے دیں، اس نے کہا 1 لاکھ روپے کے ہیں، اس نے 1 لاکھ روپیہ لے لیا اور قبضہ کر لیا. اب اس کا لین دین پورا ہو گیا، یہ ایک معاہدہ ہو گیا. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ نہ بکے تو اسی قیمت پہ یا میں آپ کو واپس کر سکتا ہوں. وہ کہتا ہے کرو، وہ کہتا ہے نہ کرو. اب یہ دوسرا معاہدہ الگ سے ہو گیا، اس طرح یہ چیز جائز ہو جائے. خواتین عمرے کی نیت کر لیں اور ایام شروع ہو جائیں تو کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ جو خواتین کے دن مقرر ہوتے ہیں قدرت کی طرف سے، اس میں وہ یہ چیز کریں ہی نا، عمرے کی نیت ہی اس کے گزر جانے کے بعد کریں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں دوائیاں استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ مسئلہ بنیادی طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ کسی انسان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنی صحت کو نقصان دینے کی کوئی بھی چیز استعمال کرے، بالکل اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تلقوا، اور لوگو ولا تلقوا ایدیکم بالتہلکۃ، آیت دیکھ لی جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو جان بوجھ کے اپنی صحت کو ہلاکت میں مت ڈالو. پتہ ہے شوگر ہے پھر بھی میٹھے میں احتیاط نہیں کرتا، تو اپنے آپ کو ہلاکت کے اڈے پہ ہی پہنچانا ہے. معلوم ہے کہ املی اور یہ چیزیں کھانے سے گلا بیٹھ جائے گا، کھٹی چیزوں سے کیوں کھاتا ہے، اپنے نفس پہ قابو پر پانا چاہیے. لیکن اگر اس نے کوئی ایسی چیز نہیں کی اور پھر ایام شروع ہو گئے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ خاتون کو انتظار کرنا چاہیے، اور جب پاک ہو جائیں تو پھر وہ طواف کر لیں، اور واپسی کی جو ٹکٹ ہے اگر اس کا مسئلہ بن جائے اور کوئی صورت نہ ہو، حکومت ویزا بھی نہ بڑھائے، تو پھر ان کو چاہیے کہ اسی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں ہی بیت اللہ کا طواف کریں. لیکن ان کے ذمے پھر ایک قربانی دینا ضروری ہو جائے گی. قربانی بھی کوئی چھوٹی سی نہیں، بدنا یعنی گائے کا ذبح ہونا ضروری ہوگا، کہ وہ گائے کے ذبیحہ حرم کی حدود میں کرائیں. اور اگر وہ غریب ہیں تو پھر شریعت نے بہت گنجائش اس میں رکھی ہے، طواف عمرہ کا اعادہ، جو عمرے کا طواف اس نے کیا ہے اس کو دوبارہ کرنا ہے ایک چیز، اور بدنا گائے کا صدقہ کرنا ہے. تو جب بھی زندگی میں اللہ موقع دے یہ دو کام کر لینے چاہیے. جب بھی اس لیے کہ غربت ہے نہیں، یا پیسے آ گئے ہیں تو پھر وہ پیسے دیں ایک گائے کی قربانی کے، اور گائے جو ہے وہ حرم کے حدود کے اندر اندر کوئی بھی جا کے اس کی طرف سے کر دیں، اور یہ بعد میں کسی بھی وقت جائیں اور عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، تو یہ ان کا جانا اور طواف کرنا کافی ہو جائے گا. اور اگر فرض کیجئے کہ وفات آ گئی اور اب تک اسے اس بدنا کو ادا کرنے کی مہلت نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی وصیت میں لکھ دے کہ اس کی طرف سے کوئی بھی بچہ اس کا یا بچی یا کوئی بھی اس کے لیے کہ وہ اس کو ادا کر دیں. یہ تفصیل سے ہے، کچھ ہم نے لکھا. سلمان صاحب آپ اس کی فوٹو کاپی اگر منگا لیں تو پھر یہ بات آسان ہو جائے گی. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آفات کے باب میں ایک حدیث بیان کی ہے، جس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے یہ پڑھا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد اطاع اللہ ومن یعصہما، اور جس آدمی نے ان دونوں کی یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برا منایا اور فرمایا مجھے اللہ کا شریک بناتے ہو. تو یہ جو خطبے آج کل ہیں ان میں آیا ہے کہ وہ یعصیہما تثنیہ کے صیغے کے ساتھ، کہ جس نے ان دونوں یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو وہ آدمی عذاب اٹھائے گا. اصل بات یہ ہے کہ یہ الفاظ استعمال کرنا اب بھی جائز. اس خاص موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ ایسے مت کہو، کیونکہ وہ بیان کر رہا تھا اور بیان میں بڑی گنجائش ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑی گنجائش ہوتی ہے، لوگوں کو مسئلہ بتانے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ بات کو مثالوں سے واضح کیا جائے. لیکن جب تعلیم دینی مقصود ہوتی ہے تو ٹیچرز اساتذہ ہمیشہ مختصر بات کرتے ہیں تاکہ بچے کا ذہن اس کو گرپ کر سکے، ان الفاظ کو یاد کر سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعدد مرتبہ یہ جو خطبے دیے ہیں اس میں یعصیہما ہی کا الفاظ استعمال کیے ہیں، کہ جو آدمی ان دونوں کی معصیت نافرمانی کرے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو نکاح کا خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جو پڑھتے تھے اس میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں. تو بہرحال امت نے اس کی اجازت دی ہے. بہت مشکل سوال عمر صاحب آپ نے کراچی سے بھیج دیا کہ معلوم کی حکایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چرواہے کی حکایت جس میں چرواہا اللہ کی محبت میں تعریف کر رہا ہے اور اللہ کے لیے جسم بیان کر رہا ہے، یہ باتیں اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہیں. تو وہ جو گڈریا تھا اس کا کیا مطلب تھا اور معروم نے اس واقعے سے کیا سبق مراد دیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ کوئی خدا کی تجسیم کرے تو کیا یہ بات نرمی کے ساتھ سمجھانی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں عمر صاحب، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پہ کسی حالت کا غلبہ ہو جائے نا، ہمیشہ اس کو شریعت چھوٹ دیتی. جتنی جتنی انسانوں کے لیے دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں اللہ اپنا حق اتنا ہی نرم کر دیتا ہے، اور جتنی انسانوں کے لیے آزادی ہوتی ہے خدا اپنا حق سخت کر دیتا ہے. یہ اصول کی بات. مثلاً آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن کریم میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا آئی ہے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی اپنے اونٹ کی گوشت، یہ پہلے حدیث گزر چکی، واپس چوروں کو لے آیا تھا دو کو، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا بھائی ان کا یہی جرم ہے نا کہ انہوں نے بالکل جب اونٹنی کے بچے کی ولادت متوقع تھی صبح ہو یا شام ہو اور مدت 10 مہینے پوری ہو گئی تھی تو اس کو ذبح کر دیا. کیوں ذبح کیا؟ یہ دونوں بھوک کے ستائے ہوئے تھے، قحط پڑا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں ایسی دو اونٹنیاں دے دوں جب یہ قحط ختم ہو جائے اور 10-10 مہینے کی ہوں. بڑا خوش ہوا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، تمہیں پتہ ہے یہ قحط کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں میں حد جاری نہیں کرتا، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے انگوروں کا گچھا ہو گیا، کھجور کی ایک ٹہنی ہو گئی، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ان پہ اتنی شدید سزائیں دی جائیں. تو ہوتا یہی ہے کہ کسی آدمی پہ ایک حال کا غلبہ ہے، آپ اس آدمی کو اس حالت سے نکالیں گے کیسے؟ جب وہ نارمل کنڈیشنز میں آئے گا تو پھر بات ہوگی، اس سے پہلے اس پہ کیسے حد جاری کی جا سکتی. اس کی بہت اچھی مثال خود حدیث میں آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے. یہ حدیث بالکل مختصر کر رہا ہوں، الفاظ بہت زیادہ. ارشاد فرمایا اللہ اسے خوش ہوتا ہے کہ اسے تم میں سے کوئی جنگل میں چلا جائے اور جس اونٹنی پہ اس نے سارا کھانے پینے کا سامان رکھا تھا یہ لیٹا سو گیا اور وہ بھاگ گئی. جب اس کی آنکھ کھلی تو کچھ بھی نہیں تھا، ڈھونڈنے کے باوجود اسے کچھ میسر نہ آیا، تو اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا. اور پھر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اونٹنی کھڑی ہے، تو اتنا خوش ہوا کہ کہنے لگا اے میرے پروردگار، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. یہ شرکیہ جملہ، کفریہ جملہ ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے پر ایک لفظ نہیں ارشاد فرمایا، صرف یہ فرمایا کہ دیکھو کیسی اسے خوشی ہوئی ہوگی، بس جیسی اسے خوشی ہوئی ہے نا، اللہ تم سے میں سے کوئی آدمی توبہ کر لے تو ایسے ہی خوش ہوتا ہے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا؟ اس لیے کہ اس آدمی پر جس نے مرنا تھا ایک حال کا غلبہ تاری ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے اللہ کے عشق میں کوئی پاگل ہو گیا ہے، اس پہ حال کا مرتبہ تاری ہے۔ ایک آدمی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے کہ اسے کچھ ہوش نہیں اور جا کے قبر شریف پہ جھک جاتا ہے سجدہ کرنے کے لیے۔ اب اس کا آپ کیا حال کریں، اسے کافر قرار دینا؟ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی ہوا کرتا۔ کئی مراحل ایسے آ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قانونی طور پہ اس کا علاج کرتے تھے، جن کو محبت ہو جاتی تھی نا اور کسی حد سے گزر جاتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے تو یہ نہیں ہے کہ 100 درے لگا اور یہ فرماتے تھے ان کا آپس میں نکاح کرا دو۔ کسی نے کہا یہ نکاح مجھے تو لڑکی پسند نہیں ہے تو درے مارے، فرمایا اچھا پہلے پسند تھی اور اب جب سب کچھ ہو گیا تو اب تمہیں پسند نہیں، جبرن کا نکاح کرا، فرمایا زور زبردستی سے حکومت اس کا نکاح کرائے۔ تو ہر آدمی کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، فتوے میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی دکان میں گھس جاتا ہے، فرض کر لو ٹافیز ہیں، میٹھی چیزیں اٹھا کھانا شروع کر دیتا ہے، وہ اسے گالیاں دیتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ نہ کر میری شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے مر جاؤں گا۔ تب شریعت یہ تھوڑا ہی اجازت دیتی ہے کہ پہلے جائے اور لائن میں کھڑا اور اس سے اتنی ٹافیز چاہیے اور اتنی، یہ اس بیچارے کی جان پہ بنی ہوئی ہے۔ تو لوگوں کے حالات دیکھ کر پھر اس کے بعد فتوے۔ یہ آدمی جس کا معروف نے ذکر کیا ہے، اللہ کی محبت میں بالکل پاگلوں کی طرح، وہ خدا سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا اے خدا اے تاشو من چا کرت، میرے رب تو کدھر چلا گیا ہے، میں تیری نوکری کرتا، میں تیری خدمت کرتا، اور اے اللہ میں تیرے سر کے بالوں کی چٹیا بناتا، اور اے پروردگار میں بکریاں چراتا ہوں اس کا دودھ لاتا، اللہ میرے اور جانور بھی ہیں میں ان سے مکھن نکالتا، تو جب تھکا ہوا آتا شام کو گھر میں تو میں تیرے پاؤں دباتا، چار خود دوزم کنم شان سرت، میں تیرے بال اتنے اچھے بناتا اور اتنا تیل لگاتا کنگھی کرتا جیسے بال بنائے جاتے۔ یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ قصہ ہی ہے، کہانی ہے سمجھانے کو، اصل کام نہیں ہے، اصل بات نہیں ہے۔ محروم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں حال کا اعتبار کرنا چاہیے، کبھی کبھی کسی پہ ایسی حالت تاریخ ہو جاتی ہے کہ تم نہیں جانتے، چلنے دو اسے۔ اس پہ اس نے کہا اللہ کے لیے کہ اے رب تو ایسے ہوتا ایسے ہوتا، تو جسمی کی صورت دی نا اس نے، ولیعوذ باللہ کہ اپنے ہوش و حواس سے یہ کرے تو کفر ہو، وہ تو اپنے ہوش و حواس میں تھا ہی نہیں، اسی لیے تو آگے چل کے آیا ہے کہ گفت موسیٰ ہائے ہی را سر شدی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہائے ہائے پاگل، تو بالکل ہی پٹری سے اتر گیا، تو مسلمان نہ شدے کافر شدی، تو مسلمان ہی نہیں رہا، تو کافر ہو گیا۔ وہی آمد سوئے موسیٰ اس خدا، اللہ نے وہی کی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بندہ ہے من ازمنم کر دے جدا، موسیٰ یہ کیا کیا ہے میرے بندے کو، مجھے سے الگ کر دیا، وہ تو میری محبت میں سب کچھ کہہ رہا تھا، آپ نے اسے ٹوکا اور اس نے سرد آ بھری اور جنگل کی طرف بھاگ گیا کہ ہائے میں مسلمان بھی نہیں رہا، میں کافر ہو گیا، تو برائے وصل کر دینا، موسیٰ اس لیے بھیجا تھا کہ جو ٹوٹے ہوئے ہیں نا مجھ سے انہیں میرے قریب لا، نئے برائے فصل کر دینا۔ ہم لوگوں کو اس لیے نہیں بھیجا کرتے کہ جو پہلے سے جڑے ہوئے ہیں تو انہیں بھی توڑ، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز فتوے پہ نہیں آتی، ہر چیز فتوے پہ بالکل نہیں لانی چاہیے۔ ہم جس زمانے میں کچھ تھوڑا بہت فتوے کا پڑھ رہے تھے تو مغرب کی نماز سے عین پہلے اذان ہو رہی تھی، ایک عیسائی خاتون اور ان کے شوہر وہ دونوں تشریف لائے اور کہنے لگے ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اب ادھر اذان ہو رہی، اذان ختم ہوئی، وہ اقامت کہہ رہا ہے، مسجد میں پاؤں رکھنا تھا، تو ہم نے کہا کہ حاضر ہوتے ہیں نماز پڑھ لیں، تو نماز سلام پھیر کے حضرت شیخ رحمہ اللہ ساتھ چلے تو عرض کیا تھا یہ دو کھڑے ہیں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. کیسے پتا نماز سے پہلے ایسے آئے؟ تو بہت ڈانٹ پڑی کہ نماز ضروری تھی یا انہیں مسلمان کرنا ضروری؟ بہت زیادہ ڈانٹا اور فرمایا ان میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہو جاتا, دونوں کو کچھ ہو جاتا تو خدا تم سے کچھ نہ پوچھتا. ہماری جماعت زیادہ ضروری تھی یا ان کا اسلام زیادہ ضروری؟ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ سر پہ کوئی بڑا ہونا تو سمجھا دیتا. حق مہر کے متعلق دو عدد اشکالات ہیں. ایک تو یہ کہ عورت کی جانب سے زیادتی کی صورت میں طے شدہ حق مہر کو جرگا یا عدالت سے کم کرانا, اور دوسرے حق مہر میں زیور کی ملاوٹ 18 کے اور 24 کے متعین نہیں کی جاتی, اس صورت میں سستے زیور سے مہر ادا ہو جائے گا. یاد رکھنا چاہیے کہ حق مہر جو ہوتا ہے وہ خالصتاً بیوی کا حق ہوتا ہے, اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ لڑکی کے والد اور والدہ بھی مداخلت نہیں کر سکتی, ساس کوئی بھی مداخلت نہیں کر سکتا. یہ خالصتاً اس کا اپنا پیسہ یا زیور ہے, اٹھا کے باہر پھینک دے اس کی مرضی, بے شائع اس کی مرضی, کوئی ایک لفظ بھی اس کے متعلق کہے تو گناہگار ہوگا. وہ چاہیں اگر خود اپنی خوشی سے کہ اب جھگڑا ہو گیا ہے اور طلاق لینی ہے یا کوئی ایسی صورت ہے تو وہ کر سکتی ہیں. مثلاً 100,000 حق مہر تھا تو کہتی ہیں کہ مجھے طلاق دے دو اور یہ لے لو پیسے, وہ کہتا ہے حق مہر معاف کرو, کر دیتا ہے. وہ کہتی ہے حق مہر آدھا دو, کر سکتی ہے. لیکن اگر یہ بات چلی جائے جرگے میں یا عدالت میں تو پھر بیوی پر دباؤ ڈالنا کہ تم حق مہر کو کم کرو نہیں ہو سکتا. عدالت کو کوئی اختیار نہیں, جرگے کو کوئی اختیار نہیں. 10,00,000 حق مہر لکھا تھا, لڑکی کہتی ہے 10,00,000 ادا کرو, میں تو نہیں کم کرتی. بالکل اس کا حق بنتا ہے بھائی, کوئی جرگا کوئی عدالت اس کے حق مہر کو کم نہیں کر سکتی. دوسری جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ زیور کو کم کر دیا جائے, تو سونا چونکہ حق مہر میں مقرر کیا گیا تھا اور ہمارے یہاں 24 کے رات کا سونا ہوتا ہے, اس لیے 24 کے رات کا سونا ہی دینا لازم ہوگا. جس سوسائٹی میں جو عرف چل رہا ہوتا ہے نا, یہ شرعی دلیل بن جاتی. عرف میں کیا چل رہا ہے, اس لیے تو عرفن زیورات اگر 24 کے نہیں ہیں 22 کے رات کے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح بھی حق مہر ادا ہو جائے گا. عرف کو دیکھنا پڑتا ہے کہ عرف کیا ہے. مثلاً عرف میں جہیز واپس کیا جاتا ہے, ہمارے یہاں کرنا پڑے گا. عرف میں جہیز واپس نہیں کیا جاتا نہ کرے. تو جو عرف ہوتا ہے لوگوں کے درمیان وہ شریعت میں مستقل ایک قانون کی بنیاد ہے, ہم اپنے عرف کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 کے متعلق کچھ بتا دیں. 273 نمبر آیت سورہ بقرہ کی جو ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں ان لوگوں کا, آپ نے یہ جو لکھا ہے نا دل خفا نہ ہو, تو میرا دل خفا بھی ہو جائے تو کیا ہو گیا؟ فرض کر لیجئے ہم آپ سے ناراض ہو جائیں, اور فرض کر لیجئے آپ ہم سے ناراض ہو جائیں جنید صاحب, فرض کیجئے اس حالت میں ہم مر بھی گئے تو کیا اتنی بڑی مصیبت ہے؟ اس سوال میں بنیادی طور پہ جو قباحت ہے نا, وہ لوگوں کو یہ تلقین کرنا ہے کہ فلاں اگر ناراض ہو گیا تو پھر یہ ہو جائے گا. شریعت نے یہ ماں باپ کے متعلق کہا ہے, شریعت نے یہ ساس سسر کے متعلق کہا ہے, شریعت نے حقیقی رشتہ داروں کے متعلق کہا ہے. وہ ناراض ہوں راضی ہوں اس سے فرق پڑتا ہے. کسی بھی دینی شخصیت کو اس مقام اور مرتبے تک لے جانا کہ اگر آپ ناراض ہو گئے تو میری تو بس حالت ہی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یہ اس کو فرعون بنانا ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے تو کفر اسلام کا مسئلہ بنتا. ماں باپ ناراض ہو جائیں تو نصیب اور مقدر کا مسئلہ بن جاتا ہے. ساس سسر ناراض ہو جائیں, شریعت اس پہ اعتراضات کرتی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اصل اہمیت, کوئی بھی شخص دین میں اپنے آپ کو اس مقام تک لے جانا چاہے کہ میری ناراض ہونے سے یہ جہنم میں جائے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا, اسے اپنی خیر منانی چاہیے کہ تم ہو کیا چیز, تمہاری اوقات کیا ہے, ہو گئے ناراض, کسی شرعی بنیاد پہ ہوئے تو بہت ہی اچھا ہے, ہونا چاہیے, یہ کیا بات. اس لیے سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس کے متعلق قرآن کریم میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا خیال کرو, لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگ جو لگ لپٹ کے نہیں مانگتے, جو کسی کے پیچھے ہی نہیں پڑ جاتے کہ میرے مجھے پیسے دو, میں نے زندگی گزارنی, بھی زندگی گزارنی ہے تو تم نے کام کرنا. اب فرض کر لو کہ کوئی ہے ہی ایسا کہ وہ خدا کے دین میں مصروف ہے, خدا کے کاموں میں مصروف ہے, وہ نہیں اپنی مصروفیات سے وقت نکال سکتا, اور وہ کرتا ہے دین کا ہی کوئی کام, سوسائٹی کا جو کامن ریلیف ہوتی ہے اس کا کوئی کام کرتا ہے, تو اس کو نہ دینا یہ معاشرے کی بے حسی ہے. مثلا ایک آدمی صبح گلی میں جھاڑو دے دیتا ہے, کسی سے کچھ نہیں مانگتا, تو جو گلی والے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کے لیے کوئی معاوضہ کچھ مقرر کر, وہ جو گلی والے ہیں انہیں چاہیے کہ کچھ دے دے. عیسائی ہیں, رہتے ہیں پاس قریب میں, یہودی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, کوئی بھی مذہب ہے ان کا, جب اپنا کوئی بڑا تہوار آتا ہے تو خوشی میں انہیں شریک کرنے کے لیے جانور ذبح کیا نا, چھوٹا بڑا کوئی, تو ایک ران انہیں دے آئے, ایک گوشت کا حصہ انہیں دے آئے کہ ہمارے یہاں خوشی ہے, آپ بھی اس میں شریک ہو جائے. آفت آ گئی, مصیبت آ گئی, سردی گرمی, پنکھے دے آئے, کبھی کوئی بستر دے آئے, اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ڈیزرو کرتے ہیں, لا یسألون الناس الحافا, اور لوگوں وہ تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اپنی غیرت کی وجہ سے, اپنی شرم کی وجہ سے, تم میں سے جو انسان بھی ان کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرے گا. آگے اللہ نے کچھ نہیں فرمایا, اللہ نے کہا میں اسے اجر دوں گا, کہہ دیتے نا جنت دیں گے, یہ دیں گے, یہ کچھ نہیں کہا, میں اسے اجر دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہنشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر میری مخلوق کے ساتھ جو زبان سے نہیں بولتے اگر تم نیکی کرو گے تو میں اپنی حیثیت کے مطابق تمہیں نواز دوں گا قیامت میں, کیونکہ تم نے میرے ان بچوں کا, بچوں کا لفظ وہی مانا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے نا, تم نے میرے خاندان کا, میرے کنبے کا, میرے قبیلے کا, میں نے جنہیں عزت دیا انسانوں کا اس طرح خیال رکھا, تم آؤ گے تو ہم تمہیں خوش کریں. وہ کہانی مشہور ہے نا کہ دو لڑکے گھر سے نکلے اور یورپ کا سفر کر کے واپس آئے, لڑکا گانے لگا, اس کی کیسٹس بن گئی, اور دوسرا بیچارہ پادری بن گیا, تو اپنے ملک میں واپس ایک ہی دن پہنچے, تو اس کا گانے والے کا بڑا استقبال ہوا, دنیا بھر میں شہرت ہو گئی, اور وہ جو پادری تھا وہ رونے لگا اور اسے کہا میرے پروردگار میں گیا اور اے رب میں نے تیرا کام کیا, یہ شیطان کا کام کر رہا تھا, اس کو اتنا کچھ ملا, اتنی عزت ڈھول ڈھمک کے, اور مجھے کسی نے پوچھا بھی نہیں یہ کیا ہے. تو فرشتے آئے, انہوں نے کہا کہ فرماتے ہیں یہ اپنے گھر پہنچا ہے تو اس کا استقبال ہو گیا ہے نا, جس دن تو اپنے گھر پہنچے گا ہم بھی تیرا استقبال کریں. یہی ہوا کرتا ہے جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے رہتے ہیں نا, جب خدا کے پاس پہنچیں گے پھر وہ دیکھیں گے کہ اللہ نے کتنا بڑا استقبال اس لیے کیا ہے کہ خدا غیب میں تھا, پردے میں تھا, دیکھا نہیں تھا, اور اس نے نہ دیکھنے کے باوجود اس کی اتنی خدمت کی, اس کے خاندان کی, اس کے گھر والوں کی, اس کی مخلوق. جیسے فرض کر لو کوئی آدمی پردیس چلا جاتا, خط پتر کچھ بھی نہیں ہے, اس کا دوست جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بہن کچھ چاہیے, کوئی چیز, مہینے سال بعد وہ آتا ہے واپس, تو کہتی ہے کہ یہ آپ کا دوست جو ہے بڑا دیکھو میرا کتنا خیال رکھتا ہے، ہمیشہ آتا تھا، کوئی چیز ضرورت تھی خود دے جاتا تھا، اور آپ نے تو خط نہیں پتھر کچھ. تو وہ کتنا احسان مند ہوتا ہے کہ یار تم نے میرے بچوں کا سال بھر خیال رکھا نا، یقین مانو زندگی بھر تمہارا احسان نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ غائب میں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا کرتا رہتا ہے نا، جب یہ گھر جائے گا نا تو پھر دیکھو کیا ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کے جہنمی کا فیصلہ ہو جائے گا اور جنت والے بھی، پھر ایک کہے گا دوسرے سے کہ تم نے مجھے پہچانا، وہ کہے گا نہیں، وہ کہے گا فلاں جگہ فلاں محلے میں ہم رہتے تھے تم بھی اور میں بھی، وہ پھر جان جاتا. مختصر یہ کہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ ایک مرتبہ تمہیں وضو کرنا تھا اور پانی نہیں تھا اور میں نے تمہیں وضو کرا دیا تھا. کہتا ہے ہاں یاد آ گیا، تم بتاؤ کیا. اس کا جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، مجھے چھڑا دے اللہ سے کسی طرح. تو صاحب پکڑ کے لے جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اللہ سے کہ اللہ سے کہے گا اللہ ایک کام پڑ گیا، تو اللہ فرمائیں گے تو بخشا ہوا ہے اور جس کو تو کہہ دے ہم اسے بھی بخش دے. وہ کہے گا اے رب ایک مرتبہ اس نے وضو کرا دیا تھا. صحیح حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پہ احسان کیا تھا نا، لے جائے جنت میں لے جائے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اسی لیے فرمایا لا تحقرن من عملک شیئا، لوگو یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتے ہو نا اس کو کم نہ سمجھو، بہت بڑی چیز. سوال ہے کہ ایک نعت کے اشعار کے مصطفیٰ کو دیکھ لو جس نے خدا دیکھا نہیں، اس میں کیا ہے؟ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، یعنی اللہ پر ایمان اور یقین نہیں ہے، منکر ہو گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے کہ جس پر پروردگار نے اتنا بڑی ہستی پیدا کی اور اتنے کمالات ایک ہستی میں جمع فرما دیے، خود بخود تو نہیں ہو گئے نا. اللہ نے انہیں نبوت دی تھی، اللہ کے ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھی سی بات، کوئی انسان کیسے ہی جملے کہے کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، بالکل اس کام میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. جب بھی کوئی ایسی بات آئے، اصول کی بات جو ہمارے اساتذہ نے سمجھائی تھی، وہ کہتے تھے انہیں کہو کہ بھی جاؤ مدرسے مفتی کسی سے پوچھو، مجھے نہیں پتا. کہا صاف کفر کا جملہ سنو اور لکھو تو بھی مت بولنا، کہنا جاؤ جی مفتی صاحب سے پوچھو ہمیں کیا پتا. ہم نے پوچھا حضرت مفتی پھر کیا کرے، فرمانے لگے جس حد تک ہو سکے اس بات کا اچھا محمل تلاش کرے کہ اس نے اس لیے کہا ہوگا، اس لیے کہا ہوگا یا ایسے ہوا ہوگا، ایسے ویسے کر کے ٹالے اسے کسی پہ کفر کا فتویٰ نہ. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقط با احدوما، یاد رکھو دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے گا. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جب نکلے ہیں نا یہ سارے مدینہ منورہ سے مکہ فتح کرنے کے واسطے، تو ایک آدمی چرواہ بکریاں چرا رہا تھا. تو اس زمانے میں اب وہ بکریاں جو چرا رہا تھا اسے کیا پتا تھا کہ میں نے مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، دو شہادتیں، اسے کچھ پتا نہیں. اس نے کہا سبا تو میں اپنے دین سے بیزار ہوا، میں نے اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اب جب تلواریں دیکھی ہیں تب، فوج آ رہی جا رہی ہے مکہ تب، وہ گردن اڑا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، حدیث میں آیا ہے کہ آپ ایک دم سے اٹھے، حتیٰ کہ جو چادر اڑی ہوئی تھی اس کی بھی زیادہ پرواہ نہیں کی، اور چادر گھسٹ رہی تھی اور بھاگ پڑے اور ملتزم پہ دونوں ہاتھ رکھے، اور آپ نے فرمایا اللہ یہ جو اس نے کی ہے نا، خدایا میں اس سے بیزار، اللہ میں نے نہیں کہا تھا کہ اس کو قتل کر دے، یہ جو قتل ہوا ہے اللہ میں اس سے بیزار. سامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب پلٹے واپس تو غصہ تھا بہت زیادہ، میں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو اوپر اوپر سے ہی کہہ رہا تھا. فرمایا اللہ شکک تکل، وہ اسامہ دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس کی نیت کیا تھی. اور اسامہ اگر وہ لا الہ الا اللہ لے آیا قیامت میں تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اسامہ کہتے ہیں میں رو پڑا اور میں نے کہا کاش اللہ میں آج پیدا ہوا ہوتا قبل اس کے کہ میں کسی پر کفر کا فتویٰ لگا. اس لیے بالکل اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے.